السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا کروز میزائل کا تجربہ. سرکاری بیان کے مطابق میزائل 350 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے قندھار میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اور یوکرین میں امن بات چیت پھر ناکام ہو گئی ہے. اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 13 یوکرینی فوجی اور 7 سیویلین جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں. نائجیریا میں کے مشرقی شہر میں بوکو حرام کے جنگجوؤں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور جنوبی سوڈان میں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پایا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے راد نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ملکی طور پر تیار کردہ یہ میزائل 350 کلومیٹر تک ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بری اور بحری طور پر مار کر سکتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے پیر کو کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک میں تیار کردہ کروز میزائل جسے رات کا نام دیا گیا ہے وہ 350 کلومیٹر تک کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیان میں کہا گیا کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہے جو چند ہی ممالک کے پاس ہے. فوج کے بیان کے مطابق یہ میزائل ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی وہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور نچلی پرواز کرتے ہوئے جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات نے اس میزائل کی تیاری سے وابستہ سائنسدانوں اور دیگر افراد کو اس اہم کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے ملکی دفاع کی کم از کم صلاحیت کے حصول کی جانب پیش رفت قرار دیا. انہوں نے اسٹریٹجک فورس کی تیاری اور اس سے منسلک تمام اہلکاروں کی تربیت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا. بیان کے مطابق اس کامیاب تجربے پر وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین نے بھی میزائل نظام سے وابستہ تمام افراد کی کوششوں کو سراہا. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان تجربات کا ایک مقصد میزائل نظام کی مسلسل جانچ بھی ہوتا ہے.
ایکوریسی کیسی ہے، ان کا رینج کیسا ہے، وہ تمام چیزیں جو کہ دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا اس کے مطابق ہیں یا نہیں. ایک تو یہ ٹیسٹ سے یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے اپنے دشمن کو سگنل دینے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں، ہمارے پاس میزائلز ہیں جو کہ جوہری اور روایتی جو ہیں وار ہیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہماری جو تیاری ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. تو یہ دو میسج ہوتے ہیں.
حالیہ مہینوں میں پاکستان جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے کئی بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کر چکا ہے. گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں بیلسٹک میزائل کے 2 تجربات کیے تھے. عہدیدار اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا میزائل نظام ملکی دفاع کے لیے ہے. ماضی میں میزائل تجربات پاکستان اور اس کے روایتی حریف بھارت کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنتے رہے ہیں، لیکن دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایسے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع کا نظام وضع کیے جانے کے بعد اب یہ معمول کی کارروائی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے ہی بھارت نے اگنی میزائل کا تجربہ کیا تھا. پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کا ملک اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، تاہم ملک کے تحفظ کے لیے کم از کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. انہوں نے یہ بات چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ایک ملاقات میں کہی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے.
پاکستان کی حزب مخالف کی ایک جماعت کے رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے پیر کو چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ملاقات کی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ عام انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات کے علاوہ آئندہ انتخابات سے قبل کچھ اہم فیصلے کرنے کی تجاویز بھی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو دی ہیں۔
بیرون ملک پاکستانی اندازہ لگایا جاتا ہے تقریباً 70 لاکھ ہے، یہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر پاکستان چلتا ہے، پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہے، پاکستان کے محنت کش لوگ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، پھر سے میں کہتا ہوں اپنی فیملیز پال رہے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر ملک چلتا ہے۔ تو ہم نے ٹاسک فورس کی درخواست کی ہے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اس ٹاسک فورس کو کہ انہوں نے کیسے پاکستان کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے۔
عمران خان نے کہا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رکنیت اس وقت تک معطل کر دیں جب تک ان کے انتخابی حلقے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق الیکشن ٹریبیونل میں تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایاز صادق نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ 122 سے عمران خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی تھی، جس کے خلاف عمران خان نے یہ کہتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی تھی کہ ان کو دھاندلی کرا کے شکست دی گئی۔ اس مقدمے کی سماعت اس وقت الیکشن ٹریبیونل میں جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا موقف ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، جس کا الزام وہ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون پر عائد کرتے ہیں، جبکہ حکومت ان الزامات کو رد کرتی آئی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ سال اگست سے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا بھی دیے رکھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان اور مسلم لیگ نون کے درمیان عدالتی کمیشن کے دائرہ اختیار کے حوالے سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے قندھار میں شدت پسندوں کے حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ صوبائی پولیس کے سربراہ کے ترجمان ضیاء درانی نے کہا کہ یہ حملہ میوند ضلع میں اتوار کو کیا گیا، جس کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس بات کے اشارے ملے ہیں کہ حملہ آوروں میں سے ایک یا اس سے زیادہ نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ ذرائع ابلاغ کے نام ایک بیان میں طالبان کے ایک ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کی طرف سے حملوں میں تیزی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان میں تعینات بیشتر غیر ملکی افواج دسمبر سن 2014 سے واپس اپنے ملک میں جا چکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کابل میں افغان فضائیہ کے اہلکاروں کو تربیت دینے والے 3 امریکی کانٹریکٹرز ایک شدت پسند کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے ایک شخص نے یہ کارروائی کی اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا۔ افغانستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت تقریباً 12,000 غیر ملکی، جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے، یکم جنوری سن 2015 سے افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت میں مصروف عمل ہیں۔ ایک سرکردہ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ واشنگٹن کیف کو دفاعی ہتھیار اور آلات کی دوبارہ فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ اخبار نے بتایا کہ صدر باراک اوباما نے یوکرینی سیکیورٹی فورسز کو ابھی تک مولک ہتھیاروں کی امداد کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن انتظامیہ فوجی امداد کے سوال پر ایک تازہ نظر ڈال رہی ہے۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق عہدیداروں نے، جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بتایا ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈیمپسی اور اوباما کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس یوکرینی فورسز کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کیف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بیلاروس میں ہفتے کے روز امن بات چیت کے ناکام ہونے کے بعد جھڑپوں میں 13 یوکرینی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوجیوں اور روس نواز باغیوں کے درمیان اتوار کے روز کی لڑائی میں، جو علیحدگی پسندوں کے قبضے والے علاقے دونیتسک اور لوہانسک میں ہوئی، 10 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کرنے والے سیف فریقی رابطہ گروپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ باغی سفارتکار فائر بندی کے نفاذ پر عمل درآمد اور بھاری اسلحے کو واپس لے جانے پر تبادلہ خیال کے لیے تیار نہیں تھے. خود ساختہ دونیسک پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ڈینیس پشلین اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کے الفاظ ہیں,
وی نیڈ ڈائیلاگ ناٹ یوکرینز مونولوگ اینڈ وی نیڈ دی ایبسنس آف دیئر الٹیمیٹم.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یوکرین کی جانب سے یک طرفہ بیانات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دو طرفہ مذاکرات کرنے چاہیے اور دونوں فریقوں کے موقف پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے. خود ساختہ اعلان کردہ لوہانس پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ولادسلیو دینگو نے اس مسئلے کے لیے کیف کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
اوکراینا всячески затягивает решение этого вопроса, ищет всячески аргументы.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اس مسئلے کو جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا, وہ اس کے لیے مختلف وجوہات ڈھونڈ رہا ہے. وہ نہ ہی نمائندگی کی اس سطح کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے. میرے خیال میں انہیں اس حد تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے جو لائن موجود ہے, اور اس کے بعد انہیں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور مذاکرات جاری رکھنے چاہیے, لیکن گولہ باری جلد از جلد روک دینی چاہیے. یوکرین کے سفارتکار نے علیحدگی پسند نمائندوں پر الزام عائد کیا کہ وہ شرائط اور فائر بندی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کو مسترد کر کے مذاکرات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب ہلاکتیں جاری ہیں. یوکرین کے تنازع کی وجہ سے گزشتہ اپریل میں روس کے جزیرہ نما کرائمیا کے ساتھ الحاق کے بعد سے 5,100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ستمبر میں فائر بندی پر اتفاق کیا گیا, اگرچہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا, جو اب مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے ایک ہفتے کے دوران بوکو حرام کے جنگجوؤں کی طرف سے شمال مشرقی شہر میدوگوری پر قبضے کی کوشش کو دوسری بار ناکام بنا دیا ہے. فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میدوگوری پر اتوار کو ہونے والا حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوا, لیکن بوکو حرام کی طرف سے شہر کے محاصرے کے 12 گھنٹے کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا. شہر کے کئی باسیوں کا کہنا ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے مسلح افراد نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران کئی بم دھماکے بھی کیے. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بورنو ریاست کے دارالحکومت میں لڑائی کے دوران کئی جنگجو مارے گئے, جبکہ اس دوران کئی عام شہری بھی ہلاک ہوئے. ہسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لڑائی والے علاقے سے 8 لاشوں کو لایا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر نے سینکڑوں عام شہریوں کو, جو شکاری بندوقوں, لاٹھیوں اور خنجروں سے مسلح تھے, لڑائی والے علاقے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا. وہ سرکاری فورسز کی مدد کرنا چاہتے تھے. دوسری طرف ریاست یوپ کے اقتصادی مرکز میں ایک خودکش بم دھماکے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور باغی کمانڈر ریک مشار سے تقریباً 1 سال سے جاری داخلی تنازع کے خاتمے کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں پیر کو ہونے والے مذاکرات مشرقی افریقہ کے ایک نمائندہ گروپ کے زیر انتظام ہوئے, جس کے نتیجے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. فریقین نے معاہدے کی جزیات کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی, لیکن ان کے بقول 20 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات میں دوبارہ شریک ہوں گے, جس میں تفصیلات طے کی جائیں گی. صدر اور باغی کمانڈر کے درمیان اس سے قبل ہونے والے 3 معاہدے جلد ہی اختلافات کے باعث ختم ہو چکے ہیں. دسمبر سن 2013 میں شروع ہونے والے تنازع کے باعث اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 15 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. افریقی تنظیم کے ایک مصالحت کار سیوم میسفن کا کہنا تھا کہ اس تازہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور افریقی یونین کو مطلع کیا جائے گا. یہ دونوں تنظیمیں متنبہ کر چکی ہیں کہ جنوبی سوڈان میں امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں گی. جنوبی سوڈان دنیا میں مارز وجود میں آنے والا سب سے نیا ملک ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے. مصر نے اتوار کے روز الجزیرہ کے صحافی کو ان کے ملک آسٹریلیا جانے کی اجازت دے دی, جس سے قبل ممنوع اخوان المسلمین کی اعانت کے جرم میں انہیں سال بھر سے زائد کی قید کاٹنا پڑی. آسٹریلیا جانے کے لیے پیٹر گریسٹ قبرص کی ایک پرواز کے ذریعے قاہرہ سے روانہ ہوئے, جس سے قبل مصر کے حکام نے بتایا کہ صدر عبدالفتح السیسی نے گریسٹے کی ملک بدری کی منظوری دی تھی. وہ 400 دن قید رہے. انہیں گزشتہ سال دہشت گردی سے متعلق الزامات پر 7 برس کی سزا سنائی گئی تھی، جس مقدمے کو حقوق انسانی کے گروہوں نے بدنما داغ قرار دیا تھا۔ گرسٹے کی رہائی کے ساتھ الجزیرہ کے باقی 2 صحافیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، جنہیں ستمبر سن 2013 میں گرسٹے کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا۔ کینیڈا اور مصر سے تعلق رکھنے والے یہ صحافی محمد فہمی بھی 7 برس کی قید کاٹ رہے ہیں، جبکہ مصر کے صحافی محمد بابا سے چلے ہوئے کارتوس کا ڈبہ برآمد ہونے کے جرم میں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ الجزیرہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں رہائی کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور مصر سے باقی 2 صحافیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تینوں کو معافی دے دی گئی ہے۔ مصر میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے حکومت نے مزید اقدامات اٹھائے ہیں۔ حکومت کے خیال ہے کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جنگ طول پکڑ سکتی ہے۔ مزید تفصیلات بہجت چیلانی کی زبانی۔
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جبکہ جزیرہ نما سنائے میں سیکیورٹی افواج پر حملوں کے ایک سلسلے کے بعد حفاظت اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری افواج ہفتے کے روز سنائے میں گاڑیوں کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں، جس وقت مسٹر سیسی نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک خطاب میں آئندہ درپیش چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جن ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ درپیش ہے انہوں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں افغانستان، عراق اور دنیا کے کئی اور ملک شامل ہیں، لیکن مصر اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہم سینائے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سینائے کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے۔ سینائے یا تو مصر کی ملکیت ہے اور جس کے لیے یا تو ہم جان دے سکتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ بھی ہے۔ داعش سے منسلک مصر میں کار فرما گروپ نے سینائی میں جمعرات کے روز مصر کے سیکیورٹی عملے کے کم سے کم 30 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ باغیوں نے ایک فوجی اڈے کو ہدف بنایا اور العریش شہر میں ایک ہوٹل بھی ان کے نشانے پر تھا جہاں پولیس اور فوجی عہدیدار مقیم ہیں۔ سینائی میں مسلمان انتہا پسندوں نے مصر کے اسلام نواز صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مصر میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ بہجلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما 40 کھرب ڈالر کا بجٹ پیر کے روز کانگریس کو بھیج رہے ہیں۔ ان بجٹ تجاویز میں صاحب ثروت امریکیوں پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافے اور سن 2011 میں عائد کی جانے والی اخراجاتی کٹوتیوں میں نرمی شامل ہے۔ ریپبلکنز صدر کی طرف سے امیر ترین افراد پر ٹیکسوں میں اضافے کی بار بار مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سوشل سیکیورٹی اور صحت عامہ کے پروگرام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ دمشق میں اتوار کے روز بم پھٹنے کے واقعے میں لبنان سے تعلق رکھنے والے کم از کم 7 شیعہ زائرین ہلاک ہو گئے ہیں، جو شام کے دارالحکومت کے متبرک زیارات پر حاضری کے سفر پر تھے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دمشق کے مرکزی علاقے میں ہونے والے ایک اور حملے میں مزید 20 زائرین زخمی ہوئے، جو واقعہ سیدنا رقیہ کی زیارت کے قریب پیش آیا۔ شام کے خبر رساں ادارے سنا کے مطابق یہ دھماکہ بس کے اگلے حصے میں ہوا، جس میں دہشت گرد بم حملے میں بتایا جاتا ہے کہ 5 کلوگرام دھماکہ خیز اسلحہ استعمال ہوا، جبکہ بس پر رکھا گیا دوسرا بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے وابستہ شام کے دہشت گرد گروہ النصرہ محاذ نے قبول کر لی ہے، جس کے نتیجے میں لگنے والی آگ نے بس کو جلا کر خاک کر دیا، جبکہ زمین خون آلود ہو گئی۔ النصرہ محاذ نے بس کے مسافروں کو حزب اللہ کے جنگجو قرار دیا۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے۔ اردنی لڑاکا پائلٹ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اتوار کے روز بادشاہ نے کہا کہ اردن میں تمام کوششیں جاری ہیں جن کا مقصد ہیرو پائلٹ ماز الکسابیہ کو رہا کرانا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے وابستہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ 2 بچوں کی ولادت کے درمیان غیر مناسب وقفہ آٹیزم کے خطرے کے ساتھ منسلک پایا گیا ہے۔ آٹیزم ایک معذوری کی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آٹیزم کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق جن بچوں کی ولادت اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران میں ہوتی ہے ان میں 1.5 گنا زیادہ آٹزم میں مبتلا ہونے کے خدشات پائے گئے. جبکہ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بچوں کی پیدائش میں لمبا وقفہ بھی بچے کے لیے آٹزم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے. اور جو بچے اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے 5 برس بعد پیدا ہوتے ہیں ان میں آٹزم کی تشخیص کا خطرہ زیادہ پایا گیا. اس سے قبل ایک دوسری تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ ایسی خواتین جن کے 2 حمل کے دوران وقفہ کم تھا یا پھر بہت زیادہ تھا ان کے بچوں میں آٹزم یا قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ تھا. تحقیقاروں کے مطابق بچوں کی ولادت کے دوران 2 سے 5 برس کا درمیانی وقفہ ایک آئیڈیل وقفہ ہے جس میں کوئی اضافی خطرہ منسلک نہیں تھا. اس نئی تحقیق سے وابستہ محققین نے پتہ لگایا ہے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 5 برس ہے تو ایسے بچوں میں آٹزم کی تشخیص کا امکان 30% زیادہ تھا, اور اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 10 برس کا ہے تو بچے میں آٹزم کا امکان 40% زیادہ ہو سکتا ہے. محققین نے نیشنل رجسٹریشن کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آٹزم کا شکار بچوں اور نارمل بچوں کے پیدائش کے وقفے کا آپس میں موازنہ کیا, جبکہ دیگر محرکات جو آٹزم کی تشخیص سے لنک رکھ سکتے تھے, مثلا والدین کی عمر, بچے کا نمبر, والدین کی ہسٹری اور نفسیاتی عوارض وغیرہ کو بھی تجزیے میں شامل کیا گیا. ریسرچ سے منسلک ایک اور محقق ڈاکٹر چیزلک نے متنبع کیا ہے کہ نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیدائش میں وقفہ براہ راست آٹزم کی ایک وجہ ہے, بلکہ یہ ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ آٹزم کی تشخیص کا خطرہ بچوں کی پیدائش کے کم وقفے اور زیادہ لمبے وقفے دونوں میں زیادہ تھا. یہ تحقیق نفسیات سے منتعلق امریکی رسالے امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ میں شائع ہوئی ہے. نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے مطابق آٹزم ایک زندگی بھر کی اعصابی معذوری ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے, اور ایسے بچوں کو لوگوں سے بات چیت کرنے اور زبان سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. اب تک اس نفسیاتی معذوری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے. تاہم آٹزم سے آگاہی کے اداروں اور ہسپتالوں سے آٹزم سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جس سے بچے کی تربیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voanews.com/urdu. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فیصل قریشی گیم شو کی میزبانی کریں گے, تفصیلات فکر و فن میں.
اس کو پتا نہیں تھا پڈو شاہ بوڑھے کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے ہیں.
میرے ہاتھ قانون سے لمبے ہیں نا پترا, تو میرے ہاتھ تیرے ہاتھوں سے بھی لمبے ہیں. لگا لگا
فیصل قریشی نہ صرف ورسٹائل ایکٹر ہیں بلکہ ٹی وی شوز کے مقبول میزبان بھی ہیں جو اپنے بے تکلف اور سادگی بھرے انداز سے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں. 5 سال تک مسکراتی مارننگ کی کامیاب میزبانی کے بعد اب فیصل ایک نجی ٹی وی سے ایک گیم شو ہوسٹ کرنے والے ہیں.
میں نے نا جی شادی کی بات کی ہے. ابھی
کیا ہے چینو, کیا ہے, کیا ہے
شیدو, تو باہر کیسے آئی ایسے؟
میرا مطلب ہے کہ بڑی لمبی داستان ہے, پھر کبھی سناواں گی. چل ماسی تاجی نے مل لیے, بڑی دیر سے آئی نہیں. آ جا
چل. پر سن نہ, تو تجھے ماسی کا کیسے پتا چلا؟
کل سن چینو, جب زلزلہ آتا ہے نا تو پوری دنیا کو پتا لگ جاتا ہے.
فیصل کی حقیقت سے قریب اداکاری کو تو سبھی سراہتے ہیں, لیکن خود فیصل ریئلٹی شوز کرنا پسند کرتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل قریشی نے کہا کہ میرے حساب سے ایکٹنگ خیالی دنیا کا معاملہ ہے, جبکہ کسی شو کا میزبان بننا حقیقت. ریئلٹی شو کے ذریعے ہی میں عام زندگی کے مسائل اور حقیقتوں کو جان پاتا ہوں. فیصل قریشی نے وائس آف امریکہ کو یہ بھی بتایا کہ ریئلٹی شو ہی وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے, جس سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. نئے گیم شو کے حوالے سے بھی وہ بہت پرجوش ہیں، کیونکہ گیم شو کی میزبانی ان کے لیے نیا اور مختلف تجربہ ہوگا۔
خالہ نے کیا کہا؟
اماں نے کیا کہنا، تمہیں پتا تو ہے، اڑ گئی ایک بات پہ تو اڑ گئی۔ آشو، میں بھی انہی کی اولاد ہوں، میں بھی نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے۔
دیکھو، میں مر جاؤں گی، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔
گڈ، اور اگر تم نے کسی اور سے کرنے کا سوچا بھی نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
وہ کہتی ہیں کہ گیم شو لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں گا۔ فیصل قریشی نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ گیم شو نہ صرف ان کے ڈائی ہارڈ فینس پسند کریں گے، بلکہ ٹی وی دیکھنے والے سبھی ناظرین اس گیم شو سے بھرپور لطف اٹھائیں گے اور تفریح حاصل کریں گے۔
بتا دے ہم کو یہ ہوا، یاد ہم کو کرتے ہو، یا ہم سے اب بھی ہو خفا؟
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کھیلوں کی دنیا سے ایک رپورٹ۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی اجازت ملنے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر نے ایک کلب میچ میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری طرف کرکٹ کے دروازے کھلنے پر محمد عامر کی مخالفت اور حمایت میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات اسد حسن سے۔
سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ پر 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد ایکشن میں نظر آنے لگے ہیں۔ کلب کی سطح کے ایک میچ میں عالمی شہرت یافتہ محمد عامر نے 6 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے۔ یہ میچ لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کے ماضی کے ہیروز عمران خان اور وسیم اکرم جیسے آل راؤنڈرز محمد عامر کو پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل خیال کرتے تھے، لیکن سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات ثابت ہونے اور 5 سالہ پابندی کی سزا ملنے کے بعد نوجوان کرکٹر کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے 5 سالہ پابندی کے خاتمے سے 6 ماہ قبل ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت سے ایک بار پھر محمد عامر کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنا یقینی نظر آ رہا ہے، اور محمد عامر تکنیکی اعتبار سے ستمبر 2015 میں اپنی پابندی مکمل کرنے کے بعد کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی پر بے حد خوش نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اپنی فٹنس اور ممکنہ چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا،
ٹریننگ کے لحاظ سے تو میں دیکھوں تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں میری باڈی ریکوائرمنٹ مجھے مانگتی کہ میں 1 مہینے سے زیادہ کر سکے، اس سے زیادہ مجھے ٹائم لگے گا، اور کیونکہ انرجسٹرڈ میچز بھی میں کھیلتا رہوں، کلب کی پریکٹس ہلکی پھلکی کرتا رہوں، تو باڈی بھی اچھی موومنٹ میں اللہ کا شکر ہے، پریشر کو ہینڈل کرنا یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے، اور جو جو میری پرفارمنس ہوتی جائے گی آئی تھنک یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور موجودہ ممبر نجم سیٹھی نے اب سے کچھ دیر قبل جیو ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام آپس کی بات میں کہا ہے کہ نیشنل بینک ڈومیسٹک کرکٹ میں محمد عامر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر محمد عامر کی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی اور پاکستانی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی حمایت اور مخالفت میں آرا سامنے آ رہی ہیں۔ سابق کپتان اور موجودہ کمنٹریٹر رمیز حسن راجا نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں محمد عامر کی واپسی پر سخت تنقید کی ہے۔ جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے محمد عامر کی قومی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی مخالفت کی۔
اچھے پلیئر کے لیے اگر آپ گول پوسٹ بدلتے رہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی، اور ان پلیئرز کا کیا قصور ہے جنہوں نے 2-3 سال محنت کی، اپنی جگہ بنائی، اور ابھی ٹیلنٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ٹینٹڈ کرکٹر اس کو آپ واپس لے کے آ جاتے ہیں۔
لیکن سابق کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی مسلسل حمایت کرتے رہے ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن کے شکریہ کے ساتھ وسیم اکرم کے الفاظ،
ایز اے نیشن معافی دینا سیکھنا پڑے گا کہ اس بچے سے غلطی ہوئی ہے، از اے ویری ٹیلنٹڈ کرکٹر، وی ہیو ٹو موو آن اینڈ ہی ہیز ٹو موو آن ایز ویل ود اٹ۔
محمد عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے اور اب ان کی توجہ صرف اور صرف کھیل پر ہوگی۔
مجھے ایز اے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو لوگ میرے ساتھ جنہوں نے سپورٹ کیا، کیونکہ آپ دیکھیں میں جب کھیل بھی رہا تھا تب بھی میرے ناقدین تھے, میرا فوکس ہے میری پرفارمنس پہ, ٹریننگ پہ, میں نے اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا, کوئی کیا کہہ رہا ہے, یہ ان کا ایک اپنا فیل ہے.
ایسے میں جب پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو فاسٹ بالنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ محمد عامر بہت جلد ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-8900.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی غرض سے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے ہیں. 55 کروڑ ڈالر کے اجراء کے لیے ابتدائی بات چیت تکنیکی سطح پر پہلے ہی ہو چکی ہے, جبکہ پیر کو ہونے والے مذاکرات آئندہ 3 روز تک جاری رہیں گے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیر کو دبئی پہنچے ہیں, جہاں ان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اعلیٰ عہدیداروں سے مذاکرات ہوں گے. بیان کے مطابق یہ مذاکرات آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں 55 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط سے متعلق ہوں گے. بیان کے مطابق اس ضمن تکنیکی سطح کے مذاکرات پہلے ہو چکے ہیں, جبکہ پیر سے 3 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت شروع ہوئی, جس میں آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے سربراہ جیفری فرینک اور اسحاق ڈار اپنے اپنے وفود کی قیادت کر رہے ہیں. گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے مذاکرات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا. 2013 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض ایک ساتھ میں دینے کی منظوری دی تھی. ہر قسط کی ادائیگی سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان میں مجوزہ اقتصادی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں افراط زر میں کمی ہو رہی ہے. گزشتہ ماہ ہی پاکستان کے مرکزی بینک نے عالمی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا تھا. اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے اور حالیہ مہینوں میں تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے, جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقوم سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا ہے کہ داعش کی طرف سے سر قلم کرنے کی ہولناک کارروائیوں کو ختم کرنے کا واحد طریقہ بغاوت کا خاتمہ کرنا ہے. داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق داعش کی جانب سے جاپانی صحافی کی تازہ ترین ہلاکت سے قومی سطح پر یہ مباحثہ پھر شروع ہوا ہے کہ آیا جاپان خود اپنے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم سینٹ کی آرمڈ فورسز کمیٹی کے رکن ہیں اور امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر اوباما کا داعش کو شکست دینے کا مقصد درست ہے, لیکن اس کی حکمت عملی غلط ہے.
An aerial campaign will not destroy ISIL. You're going to need boots on the ground, not only in Iraq but Syria, and there's got to be some regional force formed.
سینٹر گراہم کہتے ہیں کہ فضائی مہم سے ISIL یا داعش تباہ نہیں ہوگا. آپ کو زمینی فوج کی ضرورت ہے, نہ صرف عراق میں بلکہ شام میں بھی, اور اس کے لیے کسی بھی نوعیت کی علاقائی فوج تشکیل کرنا بھی ضروری ہے, جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی بھی خطے میں عرب فوج کے ساتھ تعاون کریں اور شام میں داخل ہوں اور داعش کے قبضے والے علاقے کو واپس لیں. سینیٹر گرام کہتے ہیں کہ شام اور عراق بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سے مغربی اہداف پر دہشت گردی کے نئے حملے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملوں کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے. داعش نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کی جس میں 47 سالہ صحافی کینجی گوتو کا سر قلم کرنے کا اعلان کیا گیا. اس واقعے پر دنیا بھر کی توجہ مرکوز ہوئی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس قتل کو بھیانک اور بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. صدر براک اوباما نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ کارروائی قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ داعش کی صلاحیتوں کو کم کرتے ہوئے بالآخر اسے تباہ کر دیا جائے گا. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ گوتو اور ایک ہفتہ قبل ان کے جاپانی ساتھی ہارونا یوکاوا کے سر قلم کرنے پر مشتعل ہیں. مسٹر آبی نے پیر کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور مشرق وسطی کے لیے جاپان کی طرف سے دی جانے والی فلاحی امداد میں بھی اضافہ کریں گے. وزیر اعظم نے جاپان کے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ جاپان کے شہریوں کے ہر جگہ پر تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئی حد قائم نہیں کرنا چاہیے تاکہ جاپان کی دفاعی افواج کو اجتماعی خود دفاعی کے لیے اپنے اتحادیوں کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھیجا جا سکے. ٹوکیو میں ایم آئی ٹی سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیہ کار مائیکل کوچک کا کہنا ہے کہ مسٹر آبے کی حکومت فوج کے امدادی مشنز پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے بحث و مباحثہ کرنا چاہتی ہے تاکہ جاپانیوں کو درپیش خطرے کی صورت میں وہ امدادی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں.
They have an idea that they need forces that can hold a position, whether it's an airport or a seaport.
مائیکل کوچک کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسی افواج کی ضرورت ہے جو کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں، چاہے یہ ہوائی اڈا ہو یا بندرگاہ. جاپان کی دفاعی افواج اگر ضروری ہو تو جاپان کے شہریوں کو خطرے سے نکال سکیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جاپان کے عوام جنگ کے بعد امن پر مبنی غیر جنگی آئین میں کوئی انتہائی تبدیلی کرنے کے خواہاں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاپانی عوام گوتو کو ایک ہیرو صحافی کے طور پر دیکھتے ہیں.
He reported on children of war zones, on refugees. He really went into some very, very dangerous places.
مائیکل کچھ کہتے ہیں کہ گوتو نے جنگی علاقوں سے بچوں اور پناہ گزینوں کے بارے میں رپورٹنگ کی. وہ بعض انتہائی خطرناک مقامات پر گئے اور ہر بار کامیاب لوٹے. وہ انتہائی دلیر اور جرات مند صحافی تھے جنہوں نے دنیا میں ہر جگہ سے صورتحال کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہوئے رپورٹیں پیش کی، اور بیشتر جاپانی پہلے ان کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے، لیکن اب ہر کوئی ان سے واقف ہے اور سب ان کی موت پر انتہائی رنجیدہ ہیں. امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں اردن کے وزیر خارجہ ناصر جودہ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اردن کے جنگجو ہوا باز معاذ القصاص بے کے بارے میں یقینی طور پر معلومات نہیں رکھتی، جسے داعش کی طرف سے موت کی دھمکی کا سامنا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ عمان نے سزائے موت پانے والی عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کی رہائی کے وعدے کا بھی اعادہ کیا ہے.
We have said publicly that if we do get proof of life and
اردن کے وزیر خارجہ جدہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کھلم کھلا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے ہوا باز کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا جائے اور اسے رہا کر دیا جائے تو ہم الرشاوی کو رہا کرنے پر راضی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں ابھی ہوا باز کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کے لیے ہم کہتے آ رہے ہیں. اردن کے اس ہوا باز کو داعش نے دسمبر میں اس وقت اپنی تحویل میں لیا تھا جب ان کا جنگی طیارہ شام میں داعش کے زیر کنٹرول علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. بیچے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
پروگرام ان دا نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور تجزیہ کار منظر قریشی نے زور دیا کہ جب تک عالم اسلام میں شیعہ سنی کی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد قائم نہیں ہوگا اور داعش جیسے گروپوں کے خلاف متحدہ اقدام نہیں کیا جائے گا جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اس وقت تک ان گروپوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا. منظر قریشی نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا.
داعش کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی سچویشن ایسی ہے کہ بالکل ہی جیسے، کیونکہ ایک اتنا زیادہ اس وقت جو کنٹریز کنٹرول کر سکتے ہیں یا جو پلیئرز ہیں پوری گیم کے اندر، وہ خود اتنی زیادہ ڈیوائڈیڈ ہیں اس وقت کہ داعش کو کنٹرول کرنا جو ہے اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جبکہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہی پیج پہ نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سعودی چینج اوور ہوا ہے اور وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر اینڈ کہ اگر ہم سعودی عرب کے ساؤتھ میں دیکھتے ہیں یمن کی، تو سچویشن وہاں پر بھی بہت فلوئڈ ہے. اوپر دیکھتے ہیں نارتھ کے اندر عراق وغیرہ، وہاں پر بھی بہت فلوئڈ ہے. تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ داعش، اور یہ اتنا زیادہ اس کو ان کو فائدہ ایسے مل رہا ہے کہ کیونکہ ڈیوائڈیڈ سچویشن میں وہ کبھی ایک سائڈ کو لیتے ہیں، کبھی دوسری سائڈ کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. وچ ریزلٹ کے جو یہ ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے بالکل سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کنٹرول کیسے کریں.
اچھا، لارڈ نذیر ہمارے ساتھ ہیں. لارڈ نذیر، یہ بتائیے کہ کیا ریئیکشن ہے یورپ میں اس صورتحال پر؟
جی سب، پورا یورپ جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتا ہے، اور اس میں
صرف یورپین ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ نہیں بلکہ جو پورے لوگ ہیں، اس میں ہم مسلمان ہوں یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ہم سارے کے سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اچھا بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آئیسس کے جو لیٹسٹ واقعات ہیں ان کو اگر پہلے بھی اگر ویڈیوز دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے بچیوں کو اغوا کر کے، ان کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی، انہوں نے لوگوں کو بہیڈنگ کیا. وہ ویڈیوز جہاں پہ لوگوں کے گردنوں کو کاٹ کے وہ پریمیٹیو، وہ جو 4,000-3,000 سال کے پہلے ظالم جس طرح لوگ کرتے تھے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک سٹیٹ کہنا ہی اسلام کے لیے انسلٹ ہے، مسلمانوں کے لیے انسلٹ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑے. پچھلے دنوں میں جعفری صاحب میرے پاس کچھ علماء اکرام تشریف لائے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ سوچ بھی نہ لیں کہ ان کا تعلق کہیں دور سے بھی اسلام کے ساتھ ہے، چاہے یہ اسلام کا نام لیتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قریش صاحب نے جو یمن اور دوسری کمپلیکیشنز کی جو بات کی ہے، اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایران اور سعودی عربیہ کو نزدیک لانے کے لیے، یہ جو سنی شیعہ ڈیوائیڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کروانے کے لیے. میں اپنی طرف سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل یہاں برطانیہ کی اخبار کا میگزین کا ملا، جس میں ایران پہ الیگیشن تھی کہ انہوں نے سنی لوگوں کے ساتھ کیا کیا. تو میں نے فوری طور پہ ایران کی حکومت کے ساتھ ریز کیا، انہوں نے بڑا کمپریہنسو مجھے ریپلائی کر کے انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ آ کے خود دیکھیں. اگر کاش کے ہم دونوں، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے ایران بھی اور سعودی عربیہ بھی جائیں، یمن میں بھی جائیں، تاکہ اگر اور اس میں سنی شیعہ لیڈرشپ برطانیہ یورپ سے ہو، تاکہ ہم کم از کم ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو انتہا پسند کرمنل اور جو ڈسپیکبل قسم کے جو لوگ ٹیررسٹ ہیں ان کو آئسولیٹ ایلینیٹ کرنے کے لیے جو کور سپورٹ ہے وہ ختم کرنی ہوگی. ویسٹ جو کرے گا وہ تو اپنے مفاد میں کرے گا، لیکن ہمیں مسلمانوں کو کم از کم یونائٹ ہونا چاہیے. اور اس میں جو سنی شیعہ اتحاد بڑا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان پہ پھر جو بھی قابو پانے کے لیے جو پالیسیز ہوں اس کو تو ظاہر ہے حکومتیں کریں گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گی.
عراق کی کرد فورسز نے شمالی عراق میں تیل کی ایک تنصیب پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جس پر داعش کے عسکریت پسندوں نے تسلط قائم کر رکھا تھا. تاہم اس تنصیب پر کام کرنے والے کارکنوں سے متعلق متضاد اطلاعات ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز نے سرکاری نارتھ آئل کمپنی کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی عراق میں واقع تنصیب پر کام کرنے والے 15 کارکن لاپتہ ہیں. تاہم فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے 24 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی اہلکاروں نے تنصیب پر نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. کرد عسکری ذرائع نے کہا کہ لڑائی میں ایک نشانہ باز کی گولی لگنے سے پیشمرگا فورسز کے ایک اعلی کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں. ان کا نام میجر جنرل حسین منصور بتایا جاتا ہے. وہ گزشتہ 2 روز کے دوران ہلاک ہونے والے دوسرے کرد سینئر افسر ہیں. جمعے کو کرکوک صوبے میں داعش کے شدت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک بڑے حملے میں ایک بریگیڈیئر جنرل ہلاک ہو گئے تھے. کرد فورسز جنہیں امریکہ کی زیر قیادت ہونے والے فضائی کاروائیوں کی بھی حمایت حاصل ہے، اس کو شام اور عراق میں داعش کے خلاف کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، جہاں داعش جنگجوؤں نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے. مصر سے رہائی پانے والے الجزیرہ چینل کے صحافی پیٹر گریسٹے کے والدین اور بھائی نے کہا ہے کہ وہ دیگر صحافیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. رہائی کے بعد پیٹر قاہرہ سے قبرص پہنچے اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا روانہ ہو چکے ہیں. پیر کو پیٹر گریسٹے کے والدین نے کہا کہ ان کے بیٹے کو مصر میں قید اپنے 2 دیگر ساتھیوں سے متعلق تشویش ہے. پیٹر گریسٹے کے بھائی اینڈریو گریسٹے نے بھی کہا کہ پیٹر اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولیں گے. انہوں نے کہا کہ پیٹر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد فہمی اور باہر محمد رہا نہیں ہو جاتے. پیٹر گریسٹے کے خاندان کا کہنا تھا کہ وہ آسٹریلوی حکومت، الجزیرہ اور دیگر تمام صحافیوں کی طرف سے رہائی کے لیے کی گئی کوششوں پر ان کے شکر گزار ہیں. تقریباً 400 دن تک مصر میں قید رہنے کے بعد آسٹریلوی صحافی کو اتوار کے روز رہا کیا گیا. انہیں شدت پسند گروپ کی حمایت کرنے پر 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. مصری نژاد کینیڈین شہری محمد فہمی، آسٹریلوی شہر پیٹر گریسٹے اور مصری صحافی بہار محمد کو سن 2013 میں گرفتار کر کے ان پر جھوٹی خبریں پھیلانے اور کالعدم تنظیم اخوان المسلمین کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. محمد فہمی اور پیٹر گریسٹے کو 7-7 سال قید، جبکہ مصری صحافی بہار محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے الجزیرہ کے ان 3 صحافیوں کے خلاف چلائے جانے والے مقدمے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. محمد فہمی اور بہار محمد ابھی بھی مصر میں قید ہیں. مصری حکام نے قطر میں قائم الجزیرہ ٹی وی چینل پر کالعدم اخوان المسلمین کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا. الجزیرہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ صحافی اپنا پیشہ ورانہ کام کر رہے تھے. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پناہ گزینوں اور دنیا بھر میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یعنی یو این ایچ سی آر کے مطابق حالیہ عرصے میں دنیا بھر میں تشدد سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جنہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. اب جبکہ نئے تنازعات ابھر رہے ہیں اور پرانے تنازعات پھر سے بھڑک رہے ہیں تو شہری آبادیوں کے لیے چھوٹے خطرات نمایاں طور پر خطرناک بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ چیز یقینی طور پر پچھلے سال کے حوالے سے درست ثابت ہوئی، جبکہ داعش نے شام اور عراق کے کئی علاقوں میں دہشت گردی کے ایک دور کے نفاذ کی اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے. جنوبی سوڈان میں شہری تنازعات دوبارہ بھڑک اٹھے ہیں اور وسطی افریقی جمہوریہ میں تشدد لوگوں کو مسلسل متاثر کرتا رہا ہے. آبادی، پناہ گزینوں اور نقل مکانی سے متعلق امریکی معاون وزیر این سی ریچرڈ کا کہنا ہے کہ یہ وہ تنازع ہیں جو بظاہر روایتی سفارتکاری اور بین الاقوامی ہم آہنگی کو چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ کہ تشدد اکثر اوقات بلا امتیاز ہوتا ہے. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے اور عالمی ادارہ خوراک یونیسیف اور بہت سے دوسرے امدادی اداروں، این جی اوز اور دوسری حکومتوں جیسے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے امریکہ نے سلسلے میں ایک مؤثر رد عمل کو متحرک کرنے کی سخت کوشش کی ہے. پچھلے سال امریکہ نے دنیا بھر میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ انسانی ہمدردی کی امداد کے طور پر فراہم کیے، جو کسی بھی واحد عطیہ دہندہ کی امداد سے زیادہ تھے. ہمارا ہدف لوگوں کو محض زندہ رکھنے کے بجائے ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، اس لیے ہم تکنیکی اور پیشہ وارانہ تربیت کی فراہمی، اپرینٹس شپ اور چھوٹے پیمانے کے کاروباری پروگراموں کے ذریعے پناہ گزینوں کی حالت زار میں بہتری لانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جن میں سے بہت سے 2 عشروں یا اس سے بھی زیادہ مدت سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم صرف پناہ گزینوں کو ہی مدد مہیا نہیں کرتے، بلکہ ہم ان ملکوں کی بھی مدد کرتے ہیں جنہوں نے تنازعات کے شکار ہمسایہ ملکوں کے شہریوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، اور ان علاقوں میں جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہیں طبی مراکز، اسکولوں اور ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں، اور پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے سلسلے میں عالمی رہنمائی کے طور پر یہاں امریکہ میں ہزاروں پناہ گزین اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے. معاون وزیر این ریچرڈ کا کہنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں تنازعات کی گرفت میں آنے والے لوگوں کے تحفظ اور دیکھ بھال اور ان کے انسانی حقوق برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہم سفارتکاری اور مالی معاونت کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم مسلسل اس کام کو زیادہ بہتر طور پر انجام دینے کے راستے تلاش کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سپر بال یعنی نیشنل فٹ بال لیگ کا فائنل امریکہ میں دیکھے جانے والا سب سے بڑا میچ ہے۔ ملک میں تقریباً 113 ملین افراد یعنی 11,30,00,000 افراد یہ میچ دیکھ رہے ہیں۔ اس سال سپر بال ٹکٹ کی قیمت $800 سے لے کر $1,900 تک ہے، لیکن ان ٹکٹوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ میں شہری اپنے دوستوں کی ٹولیوں کے ساتھ یہ میچ ریستورانوں اور بارز میں مل کر دیکھتے ہیں۔ انتہائی مقبول کھیل ہونے کے سبب ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہارات میں کمپنیاں تخلیقی جدت کے ساتھ دسیوں لاکھوں کی تعداد میں ناظرین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اشتہارات کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سال 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت $4.5 ملین یعنی تقریباً 45 کروڑ روپے ہے۔ صرف ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں بلکہ وائس آف امریکہ کے لیے ڈینیلا شریئر کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بھی اشتہارات کی بھرمار ہے۔ پیٹر لینڈ اسپورٹس مارکیٹنگ کے کنسلٹنٹ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بڈ وائزر والے آپ کو بتائیں گے کہ پپی والا اشتہار زیادہ بیئر فروخت کرنے میں مددگار رہا، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے ایک جذباتی تعلق ضرور استوار ہوتا ہے۔ 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت $4.5 ملین یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین سلاٹ ہے۔ جیمز کوپر ایڈ ویک کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اسکائپ پر انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر چند سیکنڈ کے اشتہار کی اس قدر زیادہ قیمت نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب پر اہم اسپاٹ میں اپنا اشتہار ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میچ شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایسے بعض اشتہارات کو لاکھوں ہٹس پہلے ہی مل چکے ہیں اور اس لحاظ سے قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بہجت حاصل ہے پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ۔ آج کی عورت اس معاشرے میں اپنی شرکت کے ساتھ ہر اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی محاذ پر پیچھے رہ گئی ہے۔ آج کی عورت نہ صرف معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر بھی اس کی بے شمار خدمات ہیں، اور اس کی ہمت اور عزم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے کرا رہے ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر جیسے ڈراؤنے مرض کا مقابلہ کیا اور اب روزمرہ زندگی میں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں۔ وہ کینسر سروائیور ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ خواتین کو اپنی صحت کے سلسلے میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے شاہین سبھی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا اور میں جب ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں۔
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے، تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں، میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں، میری تو یہ ہر خواتین، ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو اپنی باڈی میں، ذرا سا بھی چینجز نظر آئے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی۔ یہ میرا تجربہ تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں، ہر سال اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف، بیٹی، ماں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں، یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ ٹیسٹ کرائیں، آپ فوراً اس پہ عمل کریں۔ نہیں، آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ.
اچھا شاہین, اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اسی طرح آپ شوہر بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل, میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, بینک میں جاب کرتی ہوں اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں, اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میری فیملی والے سب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے, اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں انشاءاللہ, اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز پڑھیں, اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, نماز میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے, میرے شوہر نے, میری دوستوں نے, سب نے بہت دعا کی. تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ شاہین. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. اس سال واشنگٹن کا آٹو شو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث رہا کہ آخر کس گاڑی کے انجن کو سب سے اچھا کہا جائے جو آئندہ چند عشروں تک بہترین رہے گا, کیونکہ اس شو میں رکھی گئی گاڑیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ موٹر کاریں بنانے والوں نے ہر طرح کے پاور سسٹم اور مختلف چیزوں کو ملا کر نئے انجن بنانے کی کوشش کی ہے. تاہم اس شو میں رکھی گاڑیوں کی ویرائٹی دیکھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ صنعت اب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جسے حتمی کہا جا سکے. اب سب کچھ سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو تیل پر انحصار کرنے والی معیشت میں سب سے زیادہ بہتری لا سکے گی وہ ہے کار بنانے پر کم سے کم آنے والی لاگت سے متعلق ٹیکنالوجی. کلیمسن یونیورسٹی میں آٹوموٹیو انجینئرنگ کے پروفیسر زوران فلیپی بھی یہی کہتے ہیں.
One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction.
ایک بڑا رجحان انجنوں کا سائز کم کرنا اور انہیں ٹربو چارجر یا گیس سے چلانا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبریڈ انجن بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی مان پڑتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دکھائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے بھڑک اٹھتی ہے. یہی کام ایک ٹربو چارجر بھی کرتا ہے. والوو ڈرائیو ای نامی کار میں ایسے تین تین ٹربو چارجر ہیں اور اس کے انجن کو 450 ہارس پاور کی طاقت دیتے ہیں. نئے نئے تجربے اکثر مہنگی کاروں میں کیے جاتے ہیں. نئی بی ایم ڈبلیو i8 ہائبریڈ میں دو الگ الگ پاور نظام ہیں, ایک الیکٹرک موٹر ڈرائیونگ جو آگے کے پہیے چلاتی ہے اور ایک گیس انجن جو پچھلے پہیوں کے لیے ہے. آپ ایک وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ہائیڈروجن ایندھن سیلز الیکٹرک کاروں کے لیے توانائی کا جدید ترین ذریعہ ہیں. ہونڈا نے اپنی ایف سی وی کار شو میں رکھی. اس کا انجن تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. کمپنی اسے آئندہ برس متعارف کروانا چاہتی ہے. زورین فلیپی کہتے ہیں,
دس از جسٹ ا لیبوریٹری آن دی روڈ اینڈ ان 5 ایئرز اور سو آئی ایکسپیکٹ ٹو سی سم آف دوز ٹیکنالوجیز.
بس آپ سمجھیں, یہ ایک سڑک پر چلتی لیبوریٹری ہے اور 5-1 سال میں مجھے توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز بڑی کاروں میں بھی استعمال ہونے لگیں گی. فاکس ویگن کی ای گولف کار میں لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی. گولف ماڈل کی یہ کار 133 کلومیٹر تک جا سکتی ہے, مگر جنوبی کوریا کی کیا موٹرز کی سول ای وی 160 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے. اس سال واشنگٹن کی آٹو شو سے اندازہ ہوا کہ ایسے میں جب ہم 21ویں صدی میں آگے بڑھ رہے ہیں, عام تاثر یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بڑی بڑی گاڑیوں کی نسبت چھوٹی اور کم قیمت کاروں میں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ عام لوگ انہیں خرید سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کے صبح 2 بجے وائس آف امریکا کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس rnn.fm اور urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر تھی ناشوان کالی، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گی شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو میئر۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔